الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے اس کا نام ہے نسبت. انشاءاللہ تو اس کی ایک خاص وجہ ہے آج اس ٹاپک کے اوپر کیوں بات کرنے کا فیصلہ کیا. اس کانسیپٹ کو سمجھانا کہ نسبت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے بمقابلہ اعمال کے. تو اس کے لیے بہت سارے واقعات ہمارے حضرت نے اپنی ایک کتاب رہے سلامت تمہاری نسبت میں لکھے تھے. ان واقعات ہی کو ہم پڑھیں گے اور انہی سے اس بات کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ کتاب ہے رہے سلامت تمہاری نسبت, ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی. اس میں حضرت نے باب اول کے اندر ہی نسبت کی تعریف بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے کوئی خصوصی تعلق قائم ہو جانا نسبت کہلاتا ہے. گویا نسبت ایک چیز کی دوسری چیز سے انمٹ اور گہرے تعلق اور لگاؤ کو کہتے ہیں, یعنی ایسا تعلق جو مٹایا نہ جا سکے, بہت گہرا تعلق ہو. اس تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے اشیاء کی قدر بدل جاتی ہے. لہذا جب کسی ادنا چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز سے ہوتی ہے تو اس ادنا چیز کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی مثال نسبت کی وجہ سے رتبے میں فرق. اب اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان مخلوقات میں سے جو مادی مخلوقات ہیں ان کو ہم تین قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی قسم کہلاتی ہے جمادات, یعنی وہ چیزیں جو جمی ہوئی ہوتی ہیں اپنی جگہ پر, جو خود سے حرکت نہیں کر سکتی, ان کو جمادات کہتے ہیں. ان کے اندر مٹی بھی شامل ہے, پتھر بھی ہے اور پانی بھی ہے. یہ سب جمادات کی مختلف شکلیں ہیں. دوسری قسم ہوتی ہے نباتات. نباتات وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جو کہ گرو کرتی ہیں, نبا یم بہ اوپر کی طرف بڑھتی ہیں اور نیچے کی طرف بڑھتی ہیں. ان کی جڑیں ہوتی ہیں نیچے کی طرف بڑھتی ہوئی اور ان کے تنے یا ان کے پتے وغیرہ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں, تو ان کو نباتات کہتے ہیں. انگریزی میں ان کو پلانٹ کنگڈم بھی کہا جاتا ہے. اور تیسری قسم ہوتی ہے حیوانات. حیوانات وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ ان دو ڈائریکشنز اوپر اور نیچے کے علاوہ دوسری سمتوں میں بھی حرکت کر سکتے ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں, یہ بھی اپنی مرضی سے حرکت کر سکتے ہیں. اور ان کو اگر پر لگا دیں تو یہ آسمان کی طرف بھی حرکت کر سکتے ہیں. تو یہ حیوانات ہوتے ہیں. تو حضرت نے بھی یہاں پہ جو مثالیں دی ہیں تو ان میں جمادات کی مثالیں بھی دیں, نباتات کی مثالیں بھی دیں اور حیوانات کی مثالیں بھی دیں. تو سب سے پہلی مثال جمادات میں سے ایک ہے اینٹوں کی مثال, کہ ایک کارخانے میں دو اینٹیں تیار ہوتی ہیں. کسی آدمی نے ایک اینٹ کو خرید کر مسجد کے صحن میں لگا دیا اور دوسری اینٹ کو اسی کارخانے سے خرید کر مسجد کے کو بیت الخلاء کے صحن میں لگا دیا. اب ان دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے, ایک ہی چیز سے وہ مل کر کے بنی ہے, ایک ہی کارخانے میں بنی ہے, لیکن مسجد میں جو اینٹ لگ گئی ہے تو اس اینٹ کا اب یہ حال ہے کہ لوگ ننگے پیر وہاں پر چلنا بھی پسند کرتے ہیں، بلکہ وہاں اپنی پیشانیاں اس اینٹ کے اوپر ٹیکنا بھی پسند کرتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے. جبکہ دوسری اینٹ جو بیت الخلا کے اندر لگ گئی، تو اب وہاں پر جس کو پاکی ناپاکی کا خیال ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے، تو وہاں پر ننگے پیر چلنا بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ ربڑ کی چپل پہنو بھائی، ایسی چپل پہن کر کے جاؤ کہ جس کو کہ تم دھو سکو تاکہ تمہارے پیر ناپاک نہ ہو جائے. تو یہ دونوں اینٹوں میں فرق کیسے پڑا؟ صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ ایک اینٹ کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی اور دوسری کو نجاست والے گھر سے نسبت ہو گئی، ورنہ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. اسی طریقے سے دوسری مثال ایک دی، مسجد، یہ قرآن مجید کے گتے کا رتبہ، قرآن مجید کا گتہ، یہ بھی جمادات میں سے ہے. تو اس گتے کی اپنی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کو سی دیں، اس کو پکا چپکا دیں، جوڑ دیں کسی بھی شکل سے، تو اب اس گتے کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ جس طرح قرآن کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے، اسی طریقے سے اس گتے کو بھی اب بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. اگر یہ گتا قرآن سے الگ ہوتا تو پھر اس کی مدد سے آپ قرآن کو پکڑ سکتے تھے بغیر حالت وضو کے بھی، لیکن جب یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، حصہ بن گیا قرآن کا، تو اس کے اوپر خود کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، کوئی اللہ کا کلام نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر، لیکن اس گتے کو بھی ہاتھ بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے. لا یمسہ الا المطہرون کا حکم اس سادہ گتے کے اوپر بھی اپلائی ہونا شروع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی، اور ایسی نسبت کہ آسانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اب وہ اس کا حصہ بن گیا. یہ ہوتی ہے پکی نسبت، اور عزت کس سے ملی؟ اس پکی نسبت کی وجہ سے ملی. ایک اور اسی طریقے سے بظاہر جمادات کی مثال دی حضرت نے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ایک جگہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے ایک بہت بڑا سا صندوق لے کر کے حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ فیہ سکینہ، کہ اس تابوت کے اندر سکینہ ہے تمہارے لیے. سکینہ اس رحمت، برکت اور نور کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر سکینہ کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ اس صندوق کے لیے بھی سکینہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، فیہ سکینتوں وبقیتم مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ اس کے اندر سکینہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولادوں کی باقیات تھیں، ان کی استعمال شدہ چیزیں تھیں ان کے اندر، جیسے عصا ہوتا ہے، مسواک ہوتی ہے، پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں، کوئی انگوٹی ہوتی ہے، کوئی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ باقیات تھیں آل فرعون و آل موسیٰ کی، اور اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے لے کر کے آئے تھے طالوت علیہ السلام کے بعد، جو کہ بعد میں آنے والے ایک بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے بچے ہوئے تبرکات میں اللہ تعالی نے سکینے کو رکھ دیا تھا، سکینہ کو رکھ دیا تھا. پس ثابت ہوا کہ ایسی چیزوں کو بھی کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت مل جانے کی وجہ سے برکت عطا ہو جاتی ہے. جیسے کوہ طور جہاں پر ہے، وادی تیہ کے اندر، تو وہاں جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے نعلین کو تم اتار دو، اپنے جوتوں کو اتار دو. اس کی تفسیر میں مفسرین نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ وہ برکت والی جگہ تھی، اور جو جوتا ہوتا ہے اس کے اندر کبھی نجاست لگی ہوتی ہے، یا وہ جو جوتی کسی مردار کی کھال کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک تو اس کو الگ کر دو، اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیر اس بابرکت جگہ کے اوپر مس بھی ہوں، ان کو اس برکت کی جگہ سے فائدہ حاصل ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جوتے اتار دینے کا حکم دیا. تو وہ بھی تو ایک جمادات میں سے ہی تھا، پتھر تھے، مٹی تھی، جھاڑ جھنکاڑ ہوگی وہاں پر، لیکن اپنے نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں جوتے اتار کر کے یہاں پر آؤ. تو یہ کچھ مثالیں جمادات کی حضرت نے دی. پھر اس کے بعد ایک مثال نباتات میں سے، فرماتے ہیں کہ ایک استوانہ حنانہ، کھجور کا ایک خشک تنا تھا، کھجور کا درخت تھا، اور اس درخت میں سے اب یہ کٹ کر کے خشک تنا بنا ہوا تھا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دینا شروع کر دیا، لیکن وہ تنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں بچوں کی مانند سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس تنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو گئی تھی، اس لیے اس تنے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر دیا گیا۔ حالانکہ کھجور کے تنے کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت والی نسبت ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے خطبہ دینے کے لیے۔ اب جب ممبر بن گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربت سے محروم ہو گیا، اس کو الگ کر دیا گیا، تو وہ بچے کی طرح سے بلکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور اس کو ایسے چپ کرایا جیسے روتے ہوئے بچوں کو چپ کرواتے ہیں، اور اس کا ذکر پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشہور کر دیا۔ آج تک لوگ جانتے ہیں، ابھی کسی نے بلکہ ایک ویڈیو بھی پوری بھیجی ہے، اس زمانے حنانہ کہاں پر ہوتا تھا۔ نباتات میں سے ایک مثال دے کر کے آگے حیوانات کی مثالیں، فرمایا کہ اصحاب کہف کا ایک کتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کتے کو بھی جنت میں پہنچا دیں گے، حالانکہ کتا بظاہر ایک ناپاک جانور ہوتا ہے، اس کو گھر میں رکھنا بھی منع، اس کا لعاب دہن اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ اس کو چھو لینے کے بعد پاک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ تو کتے کو جب نیکوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی تو اس کو جنت مل سکتی ہے، تو جب مومن اللہ والوں کے ساتھ نسبت پکی کر لے گا تو اس کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ اسی طرح حیوانات میں ایک دوسری مثال، اونٹنی جنت میں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے، حالانکہ دنیا کے دوسرے اونٹ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے چھ اور جانوروں کا بھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے، جس کا حضرت کے بیان میں ہم نے سنا، عزیر علیہ السلام کا گدھا، وہ چونٹی جس چونٹی کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی تھی، اور دوسرے جانور۔ تو جانوروں کو بھی جب اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما دیتے ہیں۔ اب یہ تو مثالیں ہو گئیں نسبت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، اب مثالیں حضرت نے دیں کہ اللہ والوں کے نزدیک نسبت کا کیا مقام ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ دیکھتے ہیں کہ جس کو کسی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ اپنی نسبت کی لاج رکھا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قحط کے زمانے میں ایک لڑکا غلہ لینے کے لیے آیا، جب مصر میں قحط ہو گیا تھا اور یہ راشن کے تحت غلہ بانٹ رہے تھے کہ بس اتنا ہی ملے گا ہر ایک کو، اس سے زیادہ نہیں ملے گا تاکہ یہ پورے سالوں چل سکے قحط کے سالوں میں۔ تو ایک لڑکا غلہ لینے کے لیے آیا تو آپ علیہ السلام نے اسے کچھ غلہ دے دیا، اس کے بعد اس نے آپ کو کوئی بات بتائی تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ اس کو اور زیادہ غلہ دیا اور انعامات و اعزازات کے ساتھ رخصت کیا۔ اللہ تعالی نے وہی فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے اس لڑکے پر اتنا زیادہ اکرام کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، لیکن محبت والوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا ایسا اس کے ساتھ، تو عرض کیا کہ رب کریم، میں نے تو ابتدا میں اس کو وہ حصہ دیا تھا جو اس کا بنتا تھا، جیسے سب کا بنتا تھا اتنا ہی دیا اس کو، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ میں وہ لڑکا ہوں کہ جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا گیا تھا تو یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بچایا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کم سن دودھ پیتا ہوا بچہ، وہ بول اٹھا تھا کہ نہیں یوسف علیہ السلام دیکھو ان کا کپڑا اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قصوروار ہیں، پیچھے سے پھٹا ہے تو قصوروار نہیں ہے بلکہ عورت قصوروار ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ تو فرمایا انہوں نے کہ اس بات کو سن کر میرے دل میں محبت تڑپ اٹھی کہ یہ وہ لڑکا ہے جس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج یہ بے حال ہو کر میرے پاس کچھ لینے کے لیے آیا ہے تو میں کیوں نہ اس گواہی کی وجہ سے اس کا اکرام کروں۔ اس لیے میں نے اس کا اکرام کیا اور میں نے اسے وہ کچھ دیا جو میرے اختیار میں تھا۔ رب کریم نے وہی نازل فرمائی کہ اے میرے پیغمبر، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی
آپ نے اس کو اتنا کچھ دیا جو آپ دے سکتے تھے، آپ نے وہ کچھ کیا جو آپ کی شان کے مطابق تھا، یاد رکھیے جو بندہ دنیا میں میری الوہیت کی اور ربوبیت کی گواہی دے گا، جب وہ میرا بندہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو میں پروردگار بھی اسے وہ کچھ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام نے اس نسبت کی لاج رکھی کہ اس لڑکے کو مجھ سے تعلق ہے، میری پاکدامنی کی گواہی دینے والا تعلق، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو پاکدامنی کی گواہی دیتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اپنے ایمان کو شرک سے پراگندہ نہیں کر دیتا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لاج رکھیں گے قیامت کے دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک نسبت کا مقام، بلکہ چونکہ واقعات اور بھی بہت ہیں تو اس وجہ سے ایک سکپ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ لمس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تنور میں روٹیاں لگا رہی تھیں، اسی اثنا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سے بہت محبت تھی، بیٹیاں تو ویسے بھی لخت جگر ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا، فاطمہ ایک روٹی میں بھی بنا دوں، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آٹے کی ایک روٹی بنا دی اور فرمایا کہ تنور میں لگا دو۔ سیدہ فاطمہ نے وہ روٹی تنور میں لگا دی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب روٹیاں لگا کر فارغ ہوئیں تو کہنے لگیں کہ ابا جان، سب روٹیاں تو پک گئی ہیں مگر ایک روٹی ایسی ہے جو کہ پک کے نہیں دے رہی، وہ ویسی کچی ہی کچی ہے، جیسی لگائی تھی ویسی لگی ہوئی ہے، اس پر آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ جس آٹے پر میرے ہاتھ لگ گئے ہیں اس پر آگ اثر نہیں کرے گی، اس کو تندور کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اب تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، میں کھانا کھا رہا تھا تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ بھی تولیہ لے کر آؤ۔ جب وہ تولیہ لائی تو دیکھا کہ میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ جاؤ اسے صاف کر کے لاؤ، میلا تولیہ لے کر آ گئی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کر گئی اور جلتے ہوئے تنور کے اندر تولیہ کو پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ تولیہ تنور سے باہر نکالا تو بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ گرم تولیہ میرے پاس لائی، میں نے ہاتھ صاف کر لیے مگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہوا، یہ تولیہ کو جو ہے وہ تنور میں پھینکا، تولیہ کو جل جانا چاہیے تھا۔ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دعوت پر تشریف لائے تھے، میں نے یہ تولیہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لیے دیا تھا، جب سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک صاف کیے ہیں آگ نے اس تولیہ کو جلانا چھوڑ دیا ہے، تو اب جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو میں اس کو تنور میں پھینک دیتا ہوں، تنور کی آگ اس کے میل کو تو کھا جاتی ہے، تولیہ کو کچھ نہیں کرتی، تولیہ صاف ہو جاتا ہے اور اب ہم اس کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمانے کی اہمیت، آگے لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ جڑا ہوا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اس سے جو جڑا ہوا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہے، وہ ایسا زمانہ ہے کہ جسے بعض مفسرین کے نزدیک والعصر کہہ کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس دور کی قسم کھائی ہے، یعنی والعصر سے مراد وہ والا دور ہے جس دور میں نبی علیہ السلام دنیا میں ہوتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، لعمرو کا، اے محبوب علیہ السلام مجھے قسم ہے آپ کی عمر کی، اور لا اقسم بحاذ البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، جس شہر کے اندر، وہ انت حل بحاذ البلد، جس شہر میں آپ اترے ہوئے ہیں، یعنی آپ موجود ہیں اس شہر کے اندر۔ تو یہ قسمیں کھانے کی وجہ یہ تھی کہ ان چیزوں کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نسبت ہو گئی تھی۔ اسی طرح اس نسبت کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک بہترین واقعہ لکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے، بادشاہ وقت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ میرے اس شاہی پہلوان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اتنا زبردست پہلوان میں نے اپنے دربار میں رکھا ہے، تو جو بھی اس کو شکست دے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا، بہت بڑا سا انعام جو ہے وہ اعلان کر دیا. اور بادشاہ کو توقع نہیں تھی کہ کوئی اس پہلوان کو شکست دے بھی سکتا ہے. اس جگہ پر سادات کے گھرانے کے ایک فرد رہتے تھے جو بہت غریب اور تنگ دست حالت میں تھے، گھر کے اندر فاقے چلتے تھے. سادات کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کی خاندانی نسبت اوپر جا کے نبی علیہ السلام سے ملتی ہے، جس کو ہمارے ہاں سید بھی کہا جاتا ہے یا کچھ شیخ کہتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ لوگ پورا گھرانہ جو ہے نان شبینہ کو ترستا تھا، تو انہوں نے سنا نا کہ بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرا دے گا تو ہم اس کو اتنا انعام دیں گے. انہوں نے کہا کہ بھئی چلو جا کر کے ذرا آزماتے ہیں، شاید ہم ہرا دیں اس کو. تو یہ وہاں پہنچ گئے. اب جب دیکھا ان کو تو بادشاہ نے تو کہا تم کیسے ہراؤ گے میرے، تمہاری تو ہڈی پسلی ہے کوئی بھی ہے. لیکن انہوں نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں، میں ہرا لوں گا. بہرحال مقابلے کا اعلان کر دیا گیا پورے شہر کے اندر کہ ہاں بھئی شاہی پہلوان کو کسی نے چیلنج کیا ہے. تو اب سب دیکھنے کے لیے آئے، ایک مجمع اکٹھا ہو گیا اور بادشاہ بھی وہاں پہ موجود کہ اس تماشا کو میں بھی دیکھوں کہ میرا پہلوان اب اس کی کیا گت بناتا ہے. تو جب مقابلہ شروع ہوا تو جس طرح سے رنگ میں اترتے ہیں باکسرز اترتے ہیں یا ریسلرز اترتے ہیں، تو اب یہ دونوں مقابلے کے لیے رنگ میں اترے. اترنے کے بعد انہوں نے جو سادات گھرانے میں سے تھے، جو پہلوان صاحب تھے ان کا نام تھا جنید اور بغداد کے رہنے والے تھے، انہوں نے جنید صاحب کو نا ذرا آہستہ آواز میں کہا کہ دیکھو بھائی تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں اتنا کمزور ہوں کہ میں تمہیں تو ہرا ہی نہیں سکتا، لیکن دیکھ لو میں ہوں سادات گھرانے میں سے، غریب ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے، آج اگر تم گر جاؤ گے نا تو تمہاری عزت کے اوپر تو آئے گا وقتی حرف، پھر تم کسی اور کو ہرا دینا پھر تمہارا معاملہ سیک ہو جائے گا، لیکن میری بگڑی بن جائے گی، مجھے بادشاہ کا انعام مل جائے گا، میرے گھر سے فاقے ختم ہو جائیں گے. اب جنید نے جب یہ بات سنی تو حیران ہوئے، اگر چاہتے تھے تو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کو پٹک دیتے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں تھا ان کے لیے، مگر اس نے تو واسطہ ہی عجیب دے دیا تھا، نبی علیہ السلام سے قربت کا واسطہ دے دیا تھا ان کو. یہ محبوب علیہ السلام کی نسبت تھی کہ جس سے جنید کا دل پسیج گیا تھا. دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت اپنی عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب علیہ السلام کے ہاں عزت مل جائے تو تیرے لیے یہی کافی ہے. چنانچہ تھوڑی دیر پنجازمائی کی، ایسے ہی جس طرح سے دھوکے کی ایک ہوتی ہے پنجازمائی، وہ اس طرح سے کری، اور اس کے بعد جنید خود ہی چت ہو گئے اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو گرا لیا ہے. بادشاہ نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ آدمی میرے پہلوان کو کیسے گرا لے، دوبارہ کشتی کرو. لہذا دوبارہ کشتی شروع ہوئی، اس دفعہ بھی جنید نے تھوڑی بہت اوپر سے کری اور اس کے بعد زمین پہ لیٹ گئے اور اسے اپنے سینے پہ بٹھا لیا. اب تو بادشاہ بہت ناراض ہوا اور اس نے جنید کو خوب لان تان کری، حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تمہارے گلے میں ڈال کر کے تمہیں پورے شہر میں میں پھرواؤں. لیکن جنید نے اس وقتی ذلت کو برداشت کر لیا، گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی بڑی پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ تو نے آج اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، مگر جنید کا دل مطمئن تھا. رات کو جب سوئے تو خواب میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید تو نے ہماری خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے، یاد رکھنا کہ ہم تیری عزت کے ڈنکے دنیا میں بجا دیں. چنانچہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ظاہری پہلوان تھے، اللہ رب العزت نے انہیں روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا. آج جہاں بھی تصوف کی بات کی جائے گی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا. ایک آدمی کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، نقصان کر بیٹھی، اگر وہ چاہتا تو اسے سزا دے سکتا تھا اور اگر وہ چاہتا تو اسے طلاق دے کر گھر بھی بیچ سکتا تھا۔ تاہم اس آدمی نے یہ سوچا کہ میری بیوی نقصان تو کر بیٹھی ہے، چلو میں اس اللہ کی بندی کو معاف کر دیتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کی وفات ہو گئی، کسی کو خواب میں نظر آئے، خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھائی سناؤ آگے کیا معاملہ بنا، تو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میری بیوی غلطی کر بیٹھی تھی، میں چاہتا تو سزا دے سکتا تھا مگر میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، جاؤ آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ اس طریقے سے میری مغفرت ہو گئی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان والوں کو کشتی میں لے کر بیٹھو اور اس کے بعد پڑھنا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ لہذا جب کشتی کو چلانا ہوتا تو وہ پڑھتے بسم اللہ مجریہا اور کشتی چل پڑتی، جب روکنا ہوتا تو فرماتے بسم اللہ مرساہا، اس سے کشتی رک جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی آیت بھی بنا دیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس آیت کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر اس کشتی کو چلاؤ بھی اور روکو بھی، لہذا بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کشتی کو چلاتے بھی تھے اور اتنے بڑے طوفان سے اس کشتی کی حفاظت بھی فرمائی۔ وہ یہاں فرماتے ہیں کہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بسم اللہ کے دو لفظ عطا فرمائے اور ان دو لفظوں کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی سرپرستی میں ان کی پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے طوفان سے محفوظ فرما لیا، تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا کر دی، اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کو ایک نسبت حاصل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس امت کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نسبت کا مقام۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاہرہ کم متعین کرتے تھے، یعنی جو تنخواہ اپنے بیٹے کو دیتے تھے تو وہ کم دیتے تھے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاہرہ زیادہ متعین فرما دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان کے بیٹے اسامہ تھے۔ جب مشاہرہ متعین ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابا جان، علم و فضل میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھا دیا ہے مگر آپ نے اسامہ کا مشاہرہ مجھ سے زیادہ متعین فرما دیا، کیونکہ علم کے حساب سے تنخواہ بھی ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بیٹے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری نسبت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پیارا تھا، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا تھا، اس لیے میں نے اسامہ کا مشاہرہ زیادہ مقرر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی جو ایک طبعی محبت ہوتی ہے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی، حتیٰ کہ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں کہا جاتا تھا، جب تک سورہ احزاب کے آیات نہیں اتر گئیں ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، گویا کہ بیٹے کی نسبت تھی، اگرچہ کہ منہ بولے بیٹے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو محبت تھی وہ ایک دوسری قسم کی محبت تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس محبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو کم تر سمجھا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طبعی محبت تھی اس کو زیادہ سمجھا۔ جیسے مزاج اللہ تعالیٰ اس دین میں ایسے ہی بناتا ہے کہ عاجزی اور انکساری اپنے لیے اور دوسروں کو بڑا بنا کر کے رکھنا، تو اس وجہ سے مشاہرہ ان کے بیٹے کا اپنے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ مقرر کیا۔ اور آخری واقعہ، نسبت کے احترام پر گناہوں کی بخشش۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعی تھے جو علماء بنی اسرائیل میں سے تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، یعنی نبی علیہ السلام کے فتح فرمانے کے بعد اسلام قبول کیا تو تابعین میں سے شامل ہوئے. انہیں دو پیغمبروں پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی، دنیا میں بھی سعادت ملی اور قیامت کے دن بھی ان کو دوہرا اجر ملے گا. وہب بن منبع ان کا عمل نقل کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ آخری صف میں نماز پڑھیں، جبکہ دوسرے لوگ دوڑ دوڑ کر پہلی صف میں جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ثواب پہلی صف کے اندر زیادہ ملتا ہے. اگر تمہیں پتا چل جائے کہ پہلی صف میں ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے تو تم لوگ باقاعدہ قرآن اندازیاں کرو، کیونکہ سارے ایک ساتھ پہنچیں گے تو اب کس کو پہلی صف میں جگہ ملے گی، تو قرآن نکالو کہ جی کس کو آگے کھڑا کریں کس کو پیچھے کھڑا کریں، اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے پہلی صف میں. تو عمل کون سا والا زیادہ مقبول ہے؟ عمل کون سا والا ثواب جس کے اوپر زیادہ ملتا ہے وہ ہے پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والا. تو یہ ایسا نہیں کرتے تھے، یہ پیچھے جا کر کے نماز پڑھتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے جب ان کا یہ عمل دیکھا تو پوچھا، حضرت دوسرے لوگ تو پہلی صف کے لیے کوشش کرتے ہیں اور آپ پہلی صف کی کوشش نہیں کرتے، پچھلی صف میں ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تورات اور اس کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بعض ایسے بندے ہوں گے جو اپنے پروردگار کو اتنے مقبول ہوں گے کہ جہاں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے اقتداء کرنے والے جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے نیک بھائی سب آگے ہوں، ممکن ہے کہ کسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں. ان واقعات سے معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے یہاں نسبت کی بہت قدر ہوا کرتی تھی، اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی نسبت بنانے کی اور نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب امید ہے کہ ان ساری مثالوں اور واقعات سے ہمارے سامنے اپنے دین کے اندر نسبت کا جو مقام ہے وہ صاف ہو چکا ہوگا، کلیئر ہو چکا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی جو بات بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو اصل دین ہے، قرآن والا دین، نبی علیہ السلام والا دین، اور جیسے کہ صحابہ کرام نے اس دین کو ان دونوں ماخذ سے، ان دونوں سورسز سے حاصل کیا، تو اس دین کے اندر تو ہمیں نسبت کا یہ مقام نظر آتا ہے. لیکن کیا آج ہماری نگاہوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ہماری نظروں کے اندر نسبت کا مقام کیا وہ ہے جیسا کہ اصل میں ہوتا تھا، یا اس مقام کی جگہ کسی اور چیز نے لے لی ہے؟ تو اس بات کو سمجھنا ہمارے نزدیک اس وقت بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ بھی ایک ایسی غلطی ہے جو کہ ہم اس کے مرتکب ہو رہے ہیں اس دور کے اندر. وہ کیا ہے کہ ہمارے دین کے اندر پکی ٹھکی بات ہے، کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہیں ہے کہ ہماری دین کے اندر اعمال کا بھی بہت بڑا مقام ہے. نیک اعمال کرنا، فرائض کے بارے میں تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ وہ تو قرض ہوتے ہیں، وہ تو اپنے سر سے اتارنا لازم ہے، واجب ہے، نہیں اتاریں گے تو مار پڑے گی، سزا ملے گی. لیکن اس کے بعد جو اعمال ہوتے ہیں جن کو نفلی اعمال کہا جاتا ہے، مستحب کہا جاتا ہے، تو اب یہ جو اعمال ہیں ان اعمال کی اہمیت کس مقام پر ہے؟ تو اس بارے میں تو بات ہو چکی کہ فرض جو ہے وہ اول مقام کا ہوتا ہے اور نفل جو ہے وہ دوسرے مقام کی چیز ہوتی ہے. دوسرے مقام کی چیز کو فرائض کے اوپر آپ ترجیح نہیں دے سکتے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جو ابھی ہم نے بات سنی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو تعلق ہے، نسبت والا تعلق، یہ تعلق جو ہے وہ اعمال سے بھی زیادہ بلند ہے. اعمال کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. وہ کیسے؟ کہ جیسے ابھی ہم نے جو مثال آخری میں پڑھی ہے وہ ثواب والی مثال ہے کہ ہم آگے پڑھ کر جا کر کے نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن کعب احبار رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، سمجھ رکھنے والے تھے معاملات کو، اور پچھلی کتابوں کا بھی ان کے پاس علم تھا، انہوں نے کس چیز کو زیادہ اہمیت اپنے لیے پسند کری؟ وہ تھی انسانوں کی اہمیت، کہ بھئی یہ جو انسان ہے وہ کون تھے اس وقت، ان سے آگے جو تھے وہ صحابہ تھے، تو صحابہ کو اپنے آگے رکھا اور خود ان کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کیا، حالانکہ اگر صرف ثواب کے لیے جاتے تو پھر یہ خود جا کر کے آگے نماز پڑھا کرتے۔ تو یہ تو ہوگی نیک اعمال کی بات، کہ نیک اعمال کے اندر بھی نسبت کا مقام جو ہے وہ ان اعمال سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری طرف دیکھا جائے تو انسان سے بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اگر اس کی نسبت اپنی جگہ پر سلامت ہے تو یہ نسبت اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس نسبت کے اندر جو سب سے بنیادی نسبت ہے وہ ایمان کی نسبت ہے، یعنی جیسا ایمان صحابہ کرام لے کر کے آئے ویسا ایمان یہ انسان کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنے ہی گناہ انسان نے کیے ہو، کتنے ہی بڑے بڑے اس کے ساتھ اس سے غلطیاں ہو گئی ہوں، لیکن اگر اس کا ایمان سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، اور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو خاص طور پر ایمان والوں کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا ہے۔ 100 حصے کیے جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، تو اس دنیا کے اندر جتنی رحمت نظر آتی ہے وہ اس 100 میں سے صرف 1 حصے کی وجہ سے ہے۔ جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جانور ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، جو کچھ بھی مخلوق کے اندر انسیت نظر آتی ہے وہ اللہ کے 99 کی بجائے صرف 1 حصے رحمت کی وجہ سے ہے۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھے ہوئے، اور یہ کس کو ملیں گے؟ یہ کافروں کو نہیں ملیں گے کہ کافروں کو جو ہے وہ ان کے شرک معاف کر کے جو ہے وہ جنت میں ڈالا جائے گا، کسی ایک کافر کو بھی نہیں ملے گا، بلکہ کسی ایک بد عقیدہ انسان کو بھی نہیں ملے گا جس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اگرچہ کہ وہ نام کا مسلمان تھا لیکن اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس کے لیے بھی یہ رحمت نہیں ہے۔ یہ رحمت اس کے لیے ہے جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کری اور ایمان کی ہی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان گناہوں کو معاف کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ حدیثیں بھی ہم نے سنی ہیں، وہ اقوال بھی ہم نے سنے کہ اگر ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ ساری کی ساری جگہ اپنے گناہوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے تمام ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گی، اتنے سارے گناہوں کو بھی۔ اب یہاں پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کافی عرصہ پہلے جس کو یاد پڑتا ہے بات ہوئی ہمارے بیان کے اندر، کہ یہاں پر جن گناہوں کی بات ہو رہی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کن گناہوں کی بات ہو رہی ہے؟ گلی ڈنڈا کھیلنے والے جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارے یہاں کیا جی ہمارا بچہ جو ہے وہ گلی میں جا کر کے، وہ جو گلی کے لڑکے جس قسم کے گیم کھیلا کرتے ہیں جس کو ہم گلی ڈنڈا کہتے ہیں، تو گلی ڈنڈا کھیلنے والے گناہوں کی بات ہو رہی ہے، یا جو ہے وہ کسی کو تھوڑا بہت کچھ کہہ دیا، تھوڑا بہت کچھ کسی کے ساتھ کچھ غلط کام کر لیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ گناہ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ جن سے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھرنے کے لیے تو بہت بڑے بڑے گناہ کرنے پڑیں گے بھائی، ایک قتل بھی کافی نہیں ہے اس کے لیے تو پتہ نہیں کتنے قتل بندہ کرے، اس کے لیے تو کتنے کتنے بڑے بڑے بے حیائی والے کام کرے، کیا کیا کچھ نہیں کرے، تب کہیں جا کر کے یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھرنے کا کچھ تصور کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ خالی یہ نہیں کہ بھئی اس نے خود ایسے گناہ کیے، بلکہ اس نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے دوسروں کو بھی گناہوں کے اوپر مائل کیا، جس کو کہتے ہیں گناہوں کا چین ری ایکشن، کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے۔ اس کو سن کر کے وہ بہت بڑا موسیقار تھا، بہت بڑا میوزیشن تھا، پاپ سٹار تھا، اس کا کوئی کانسرٹ سن کر کے ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ موسیقی کی زندگی میں چلے گئے، ہزاروں نوجوانوں کو شوق لگ گیا کہ ہم بھی اسی طرح کے پاپ سٹار بنے، اب وہ ہزاروں نوجوان، ہر نوجوان اپنی جگہ پر ایک پاپ سٹار بنتا ہے، اور ان ہزاروں نوجوان کو دیکھ کر کے اور کئی ہزار نوجوان پاپ سٹار کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں. ان سب کے گناہوں کا انبار اس پہلے پاپ سٹار بندے کی نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس وقت تک جتنے لوگ اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں اس کے نام اعمال کے اندر وہ سارے کے سارے گناہ لکھے جائیں گے. اسی طریقے سے کسی نے فلم بنائی، اس فلم کو دیکھنے والوں کے گناہ وہ فلم بنانے والے کے نام اعمال کے اندر، پھر ان سے متاثر ہو کے کسی اور نے فلم بنائی، کسی نے فلم انڈسٹری بنا لی، اس کی وجہ سے کتنے لاکھوں انسان جو ہے وہ گناہوں کی زندگی میں پڑ گئے. کہنے کا مقصد یہ سارا کیوں ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا جو ہے نا وہ دو چار گناہوں سے نہیں بڑھتا، وہ چند اس طرح کے گناہوں سے نہیں بھرتا، اس کے لیے ایسا آپ کو لمبا گناہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے سامنے ان تمام گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان تمام گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے بندے کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. کس وجہ سے بھائی؟ ایمان کی وجہ سے. ایمان کی وجہ سے. ایمان کی نسبت ایسی ہے کہ جس کے سامنے ساری چیزیں ہیچ ہیں اس کے سامنے. تو بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اگر اس گناہ کے اوپر وہ نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تانے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو کہ میں نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہی ہے ایسا نہیں کرتے، بلکہ اگر وہ ایمان کے اوپر قائم ہے، اس کی نسبت اپنی جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے. یہ جو حدود کی سزائیں ہماری تاریخ کے اندر ملتی ہیں نا، ان کی تفصیل ہمیں نہیں پتا کیا ان کی تفصیل کب، یعنی وہ حدود کی سزائیں کب نافذ کی گئیں؟ وہ اس وقت نافذ کی گئیں کہ جب کہ وہ بندہ خود لے کر کے حاضر ہوا اور اس نے خود گواہیاں جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود آ کر کے دی. چار مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے نہ چاہتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نہیں رہے تھے اس سے گواہی، لیکن چار مرتبہ خود آ کر کے گواہی دی ہے اس نے، تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر حد کی سزا جاری کروائی ہے. اسی طریقے سے اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تب حدود کی سزا جو ہے اس کے بعد نافذ کی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ بلوڈ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جن لوگوں نے تہمت لگائی، کتنا زیادہ رنج اور تکلیف پہنچائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ پریشان اور دکھی ہوئے اس واقعے کی وجہ سے. لیکن اس واقعے کے اندر جو ایمان والے شامل تھے، باقی تو تھے کافر، جو منافق تھے اندر میں تو وہ کافر تھے، لیکن تین ایمان والے تھے اس کے اندر جو کہ اس کا حصہ بن گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد کی سزا، جو تہمت کی سزا ہوتی ہے، وہ ان تین کے اوپر جاری ضرور سے فرمائی، ضرور فرمائی ان کے اوپر جاری، لیکن اس کے بعد ان کو اپنے صحابہ کے اندر ہی شامل رکھا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، شاعر رسول، آج بھی پوری امت ان کو شاعر رسول کے نام سے پہچانتی ہے، تہمت لگانے والوں میں شامل تھے یہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، اسی طرح سے دوسرے دو بھی، مستاح رضی اللہ تعالی عنہ اور جو تیسری خاتون تھیں، صحابیت کے مقام سے وہ نہیں اترے، ان کی مقبولیت اپنی جگہ پر قائم رہی. اسی طریقے سے جس عورت کے اوپر رجم کی سزا جاری کی گئی، اس کے بارے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل گیا کیسا گھٹیا گناہ کیا، کیسا برا گناہ کیا اس نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو، اس عورت کی، اس زانیہ کی توبہ کو پورے اہل مدینہ کے اوپر بانٹ دیا جائے، سب کی مغفرت ہو جائے اس کے. حالانکہ فحاشی کا کام کیا اور ساری دنیا کے سامنے جو ہے وہ رسوا بھی ہوئی، نبی علیہ السلام کے سامنے وہ رسوا نہیں ہوئی، سزا جاری کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور رد کر دیا جانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب تک نسبت قائم ہے بندہ مردود نہیں ہوتا. مردود کب ہوتا ہے؟ جب یہ نسبت ٹوٹتی ہے. جب یہ نسبت ٹوٹتی ہے تب مردود کر دیا جاتا ہے، چاہے جتنے ہی بڑے اعمال کیوں نہ کیے، جتنے ہی بڑے بڑے، حتیٰ کہ دین کی خدمت کی ہو، دین کا دفاع کیا ہو، سب کچھ رد کر دیا جاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بہت بڑا عالم دین بھی تھا، بہت بڑا مناظر تھا، یعنی یہ آریہ سماج کے لوگوں سے مناظرے کیا کرتا تھا، دین اسلام کا دفاع کیا کرتا تھا، لیکن اس نے ختم نبوت کے اوپر جو آنچ ڈالی، اس کی نسبت ٹوٹ گئی، عقیدہ خراب ہو گیا اس کا. اب عقیدہ خراب ہونے کے بعد اب اس کا علم دین کسی کام کا نہیں، اب اس کا دفاع دین کسی کام کا نہیں. مردود بھی ہوا، اور ہر ایک کے لیے لازمی بھی ہے کہ اگر اس کا تذکرہ آئے تو اس کی اس بدعقیدگی کو، اس کے اس برے عمل کو جو ہے وہ سب کے سامنے کھول کر کے بھی بیان کرے. چھپانا جائز نہیں ہے کہ بھئی اپنی زبان کیوں گندی کرے، اس نے برا کام کیا وہ اپنی سزا پائے گا، تم کیوں اس کے بارے میں کچھ برا کہتے ہو. نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں برا کہنا اور لوگوں کو بتانا یہ دین کا حصہ کہلایا. کس وجہ سے؟ عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے. اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی جو سو کالڈ علماء آئے ہوئے ہیں، جن کی کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن وہ آ کر کے تحریف کر رہے ہیں دین کے اندر. یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز موجود ہیں، نہ جانے کس کس طریقے کے لیکچر دے دے کر کے، کوئی جو ہے وہ منکر حدیث، کوئی جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر نعوذ باللہ لان تان کرنے والا، کوئی کسی اور دین کی شکل پیش کرنے والا، اور لوگ اس کو عالم دین سمجھ رہے ہیں. ان کے ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی پردہ ڈالو، برائی کی تشہیر کیوں کر رہے ہو. نہیں، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے اس عمل سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن اگر کوئی شخص جس کا کہ نسبت کا تعلق دین کے ساتھ مضبوط ہے، علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، اس کا یہ نسبت کا تعلق ٹوٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ عقیدے میں خراب نہیں ہوا ہے، اگر اس کا گناہ قاضی کے سامنے ثابت ہو جاتا ہے، وہ قاضی کا کام ہے کہ اس کو سزا دے، جیسے نبی علیہ السلام نے سزا جاری فرمائی تھی، جیسے صحابہ کرام نے سزا جاری فرمائی تھی، یہ قاضی کا عمل ہے. ہمیں اس بات کی ہرگز 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 اجازت نہیں ہے کہ اس کے اس گناہ کے فیل کی وجہ سے ہم اس کی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے وہ لان تان کریں اور اس کی تشہیر کریں. وجہ کیا ہے؟ صرف یہ نسبت ہے، بلکہ صرف نسبت نہیں، نسبت ہی تو اصل چیز ہوتی ہے. دین کے ساتھ بھی نسبت پکی ہے، علماء حق کے ساتھ نسبت پکی ہے. عقیدے کی خرابی کا میں مبتلا نہیں ہوا بندہ، عالم دین بھی ہے، بلکہ اس سے آگے جا کر کے بندہ اپنے فیل کے اوپر نادم اور شرمندہ بھی ہے. الندم توبتن، تم نے اس کی توبہ قبول کرنی ہے، اس کی تم نے اس کو معاف کرنا ہے، تم نے اس کو جہنم سے بچانا ہے، تم نے اس کو جنت میں ڈالنا ہے، یا پروردگار نے اس کی توبہ قبول کرنی ہے. تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں یہ فیصلے کرنے والے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ کون سی دلیل ہے تمہارے سامنے؟ تو شیطان کے جہاں اور بہت سارے جال ہمارے اوپر چلے ہیں نا اس دور کے اندر، ان جالوں میں سے ایک بڑا جال یہ بھی ہے کہ اعمال کو نسبت سے زیادہ اہم بنا کر کے پیش کرنا. نیک اعمال، چاہے وہ کوئی ایسا شخص کر رہا ہو جس کی نسبت نہیں ہے، جو کہ مخالف نسبت ہے، علماء اور مشائخ کا دشمن ہے، مدارس کا دشمن ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے، ہمارے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، ہم اس کی واہ واہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس کے گن گانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اہل نسبت کے خلاف ہے، لیکن ہمارے ہاں اعمال کی ویلیو زیادہ ہے، وہ بندہ ہمارے ہاں مقبول ہے. اسی طریقے سے کوئی گناہ کرتا ہے، اب ہم اس کے گناہ کو دیکھتے ہیں، دیکھو کتنا برا کام کیا اس نے، دیکھو اس نے کتنا غلط کام کیا، اس نے اپنی پوزیشن آف اتھارٹی کو غلط استعمال کیا اور فلانا کیا ڈھمکانا کیا، 10,000 قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی نسبت کو نہیں دیکھتے. یہ دین نہیں ہے، یہ اصل دین نہیں ہے، یہ شیطان کا بنایا ہوا دین ہے جس کے ذریعے سے وہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے دراصل وہ ہمیں دین سے محروم کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ جو شخص نسبت کی قدر نہیں کرتا اس کی سزا اس کو کاٹنی پڑتی ہے، یا تو وہ خود دین سے محروم کر دیا جاتا ہے، ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی کوئی اہمیت ہے ہماری نظر کے اندر، تو ان کا بیان تو ابھی چند دن پہلے ہم نے بار بار سنا، دوسروں کو بھی سنایا، کہ جو علماء کی مخالفت کرتا ہے، مدارس کی مخالفت کرتا ہے، مرنے سے پہلے دین سے محروم، ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہ مانیں ان کی بات، لیکن ہم نے تو اپنے مشائخ سے یہی سیکھا، علماء کے اوپر لان تان کرنے والا، ان سے دشمنی کرنے والا، کم از کم سزا اس کو کیا ملتی ہے؟ اس کی اولاد دین سے محروم ہو جاتی ہے، اولاد، اس میں سے دین ختم. تو نسبت کے اوپر تو یہ تو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور کریں اس کے اوپر. اگر ہمارے لیے اپنے ایمان اور اپنے اولاد کی، ایمان کی اہمیت ہے، کچھ فکر ہے ہمیں اس ایمان کی، اس کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری نسبت کی سلامتی، نسبت کی حفاظت فرمائی ہے. یہ چیز ختم ہو گئی تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس تو ویسے ہی کوئی اعمال نہیں ہے، ویسے ہی اتنے گناہوں سے ہمارے پلندے بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اپنے مشائخ کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ جو نسبت عطا فرمائی ہے، اس نسبت کی مت دم تک حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تھوڑا سا ٹائم ہے تو توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، دعا کر ہی لیتے ہیں. دعا سے پہلے دل میں اپنی تمام غلطیوں، کوتاہیوں سے، چاہے کس بھی شکل کی ہو، سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں، تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو جائے. اس نیت سے کم از کم ان کلمات کو دہرائیں. بیعت کی نیت کسی کی ہے تو وہ بیعت کی نیت سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کم از کم ایمان کی تجدید کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو دہرانا یہ ضرور سے کرنا چاہیے، کیونکہ اس دور کے اندر ہم ایسی بہت ساری باتیں اور حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ آپ ابھی تک سلامت ہے بھی کہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معمولات ہیں ایک دفعہ سن لیجئے، کل 6 معمولات ہیں. پہلا، صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا.
استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ، دوسرا صبح شام درود شریف کی تسبیح کرنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، تیسرا روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، چوتھا وقوف قلبی یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا، یہی چوتھا معمول ہے، اس کو وقوف قلبی بھی کہتے ہیں، اور پانچواں معمول مراقبہ کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جانا، دل میں نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ نیت کر کے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ مراقبہ کہلائے گا، اور چھٹا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی اسلامی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ پھر دینی دنیاوی معاملات کے اندر مشورے کرتے رہنا، رابطے میں رہنا، اس کو رابطہ شیخ کا معمول کہتے ہیں، یہ کل چھ معمولات ہیں، ان کو پابندی سے کرنے سے خود اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور گناہوں کی نفرت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، تاکہ پھر فرائض کرنے آسان ہو جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں، سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دنوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سینے تاریک ہو گئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اے اللہ پتھر کی طرح کی سل بن گئے، اے اللہ ان سلوں کو پھر سے دل بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے انوارات و تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اے اللہ نیکی کی باتیں ہوں، اے اللہ نیک محفلیں ہوں، اے اللہ کہیں بھی جاتے ہیں ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اے اللہ یہ اثر ہمارے اندر سے کیوں ختم ہو گیا، اے اللہ یقیناً کسی اور کا قصور نہیں صرف ہمارا قصور ہے، اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تمام غلط فہمیوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے تمام غلط عقیدوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ غلط عقائد کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے برے گمانوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ سب کچھ غلط کیا، اے اللہ جو کچھ بھی کیا غلط کیا، آپ کے سامنے رکھنے کے قابل تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ لیکن ہم معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اے اللہ آپ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اے اللہ شرک سے بڑا اور کون سا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اے اللہ آپ تو شرک کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے ہیں اگر وہ آپ سے معافی مانگتا ہے، اپنے شرک کا اقرار کر لیتا ہے، اے اللہ آپ نے تو 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا جب وہ آپ کی در کی طرف چل کر معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، اے اللہ اسی طریقے سے کیسے کیسے گھناؤنے گناہ، اے اللہ ایک صحابی کا سنا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان قبول کیا لیکن اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کیسے کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے اوپر انہوں نے بتایا کہ میں اپنی 70 سے زیادہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر چکا ہوں، اے اللہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دینا، قبر کے اندر پھینک کر کے اس کے اوپر زندہ حالت کے اندر مٹی ڈال دینا، وہ سسک سسک کر کے تڑپ تڑپ کر کے سانس گھٹ کر کے مرتی ہوگی، اے اللہ انہوں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، اے اللہ 70 اپنی ذاتی 70 بیٹیوں کو اس طریقے سے گلا گھونٹ کر کے ختم کر دیا، اے اللہ اس کے باوجود اے اللہ آپ کی رحمت غالب آئی، اے اللہ آپ نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، اے اللہ اس ایمان کی برکت کی وجہ سے، اے اللہ جب ہی تو اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہماری کم علمی کی وجہ سے، اے اللہ ہمارے غلط دوستوں کی وجہ سے، غلط صحبتوں کی وجہ سے، اے اللہ اس دور کی دجالیت کی وجہ سے، اے اللہ ہم بھی اگر ایمان سے محروم کر دیے گئے تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو پھر بخشش کیسے ملے گی، اے اللہ
ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ اس دعا کو رد نہ کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی بھی بخشش کا اور کوئی آسرا نہیں، اے اللہ ہمارے تو آنسو بھی مگر مچھ کے آنسو ہوتے ہیں، اے اللہ ایمان کی سلامتی، اے اللہ ایمان کی سلامتی فرما دیجئے، اے اللہ اس ایمان کی برکت کی وجہ سے، اے اللہ اپنے مشائخ کے ساتھ نسبت کی برکت کی وجہ سے، اے اللہ اپنے دین کے ساتھ نسبت کی برکت کی وجہ سے، اے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ جس نے بھی گناہ کیے جس کا ایمان سلامت ہے، اے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم تو آپ سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ جس کے پاس توبہ کی ابھی مہلت موجود ہے، اگرچہ کہ وہ کچھ بھی کر کے اگر ایمان سے باہر بھی نکل چکا، اے اللہ واپس ایمان میں آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفر سے بہت ڈر لگتا ہے، اے اللہ اس سے زیادہ ڈر منافقت سے لگتا ہے، اے اللہ الحاد سے لگتا ہے، اے اللہ ہمارا علم اتنا کمزور ہے، اے اللہ ہماری نسبت علماء مشائخ سے اتنی کمزور ہے، اے اللہ کہ کوئی آ کر کے ہمیں کوئی پٹی پڑھا کر کے دین کے بارے میں غلط فہمی کا شکار کر دے، اے اللہ کوئی غلط تعویل تیرے قرآن کی ہمیں بتا دے، ہم اس کی باتوں میں آ جائیں اور اس کی اس تعویل کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں، تو اے اللہ تو ہم تو کافر ہو جائیں گے، اے اللہ ہمارا تو ایمان زائل ہو جائے گا، اے اللہ پھر ہم نیک اعمال کرتے بھی رہیں گے تو پھر بھی آپ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوں گے، اے اللہ اس اے اللہ اس ممکن حالت سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ کفر اور الحاد سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق بھی اے اللہ تیرے قبضۂ قدرت کے اندر ہے، اے اللہ جس طرح باقی ساری چیزیں تیرے قبضۂ قدرت میں ہیں، اے اللہ ہم تیری قدرت سے اپیل کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دے، اے اللہ اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اے اللہ ان اسباب کو مہیا فرما دے، اے اللہ اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے مدد فرما کر ان رکاوٹوں کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اے اللہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، اے اللہ اپنے اہل و اولاد کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، اے اللہ اسباب کے درجے میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی کہ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا، اے اللہ ہم بالکل بے بس ہو چکے، اے اللہ بلکہ ہمارے حالات کس طرح کے بے بس ہو گئے کہ اے اللہ ہماری تو عقلیں بھی مفلوج ہو گئیں، اے اللہ ہمیں تو عقل میں بھی کوئی بات سمجھ ہی نہیں لگتی، اے اللہ کوئی ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان بھی کرتا ہے ہمیں بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، اے اللہ اس طریقے سے ہمارے اعضاء و جوارے بھی مفلوج ہو گئے، اے اللہ ہماری عقل سمجھ بھی مفلوج ہو گئی، اے اللہ اب ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اے اللہ لیکن ہمارے لیے بات بالکل ناممکن نظر آتی ہے، لیکن آپ کے لیے تو یہ بہت سہل اور آسان نظر آتی ہے، اے اللہ آپ کے لیے تو ایمان کی حفاظت کرنا کچھ مشکل نہیں، اے اللہ سازگار حالات پیدا کر دینا کچھ مشکل نہیں، اے اللہ تمام دشمنوں کی سازشوں کو ملیا میٹ کر دینا، اے اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم سے صحابہ کے جیسے توقعات تو آپ نہیں رکھتے ہوں گے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی جیسے بھی توقعات تو آپ ہم سے نہیں رکھتے ہوں گے، اے اللہ دنیا نے زمانے نے کبھی ایسا بے عمل انسان نہیں دیکھا ہوگا، اے اللہ ایسے بے عمل مسلمان نہیں دیکھے ہوں گے، اے اللہ جیسے کہ ہم ہیں، اے اللہ ہمیں کسی قسم کی اپنے آپ سے کوئی امید نہیں ہے، اے اللہ ساری امیدیں آپ ہی سے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی صلاحیت نہیں، اے اللہ کچھ بھی ذکر نہیں، کچھ بھی فکر نہیں، اے اللہ کوئی بھی صحیح علم بھی نہیں، اے اللہ کسی قسم کی امداد کی بھی کوئی اور امید نہیں، اے اللہ آپ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتلایا، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے اوپر صفر گمان ہے، اے اللہ اب اس کے بعد جو 100% گمان بچ گیا، اے اللہ صرف آپ کے اوپر ہی ہے، اے اللہ کوئی اور ایسی طاقت، کوئی اور ایسی قوت، اے اللہ کوئی اور ایسے اسباب تو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں تھے، اے اللہ ہم کامل گمان آپ کے اوپر رکھتے ہیں، اے اللہ جیسا ہم آپ کے اوپر گمان رکھ رہے ہیں، اے اللہ 100% آپ ہی سے مدد کی امید ہے، اے اللہ 100% آپ ہی سے مدد کی توقع ہے، اے اللہ جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر 100% گمان کر کے زہر کا پیالہ بھی پڑھ لی بھی پی لیا تھا اور صرف آپ کا نام لے کر کے پی لیا تھا، اے اللہ ہمیں بھی ایسا گمان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ ایسا تعلق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دیجئے کہ دنیا والے ہمیں زہر بھی پینے کے لیے دیں تو آپ کا نام لے کر کے ہم وہ زہر کا پیالہ پی لیں، اور اے اللہ ہم آپ کی رحمت سے اس زہر کے مضر اثرات سے چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو اے اللہ ہماری حفاظت ہو جائے، اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اے اللہ آپ کو جو شفا والی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو نقصان پہنچنا ہو تو ان سے بھی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اے اللہ جو شفا والی چیزیں ہوتی ہیں اے اللہ ان سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اے اللہ آپ کی قدرت کے اندر تو یہ بھی بہت آسان ہے، اے اللہ اسی طریقے سے جو نقصان والی چیزیں ہیں ان سے بچانا بھی آپ کی قدرت میں کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ اس لیے کہ حقیقی اثر تو اشیاء میں آپ نے کبھی بھی نہیں رکھا تھا، اے اللہ اگر حقیقی اثر اشیاء میں ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ان کو کیا فائدہ ہونا تھا، اے اللہ وہ تو آپ کے حکم کے اوپر منحصر تھا، انہوں نے آپ کا حکم باندھ کر کے جب عصا کو زمین پہ ڈالا تو وہ ایک ازدہا بن گیا، اس ازدہا نے فرعون کو بھی جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچا دیا، اے اللہ ہسارا کا سارا معاملہ تو آپ کی اطاعت کے اندر پوشیدہ ہے، اے اللہ آپ کی رضا میں پوشیدہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں رضا بالقضاء عطا فرما دیجئے، اے اللہ پھر جو بے جان اشیاء ہوں گی اے اللہ وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند بن جائیں گی، اور اے اللہ جو نقصان دہ اشیاء ہوں گی وہ بھی ہمارے لیے بے ضرر بن جائیں گی، اے اللہ ہمیں قرآن سے اپنے لیے یہ ہدایات لینے کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے معاملے فرما دیجئے، اے اللہ آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ غلطیوں کوتاہیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی ہمارے عزیز و قارب دوست سے شدار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ابھی دو دن پہلے ہی خبر ملی کہ ہمارے بھائی منور صاحب کے بڑے بھائی کا بالکل ہی غیر متوقع طور پر ایک دم سے انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کو ان کے آگے کے مراحل کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اہل و عیال او تمام متوسط تمام اے اللہ پیچھے چھوڑے جانے والوں کی اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کا بہترین انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دنیا کی بھی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے دین کی بھی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ صبر جمیل کی اے اللہ ان کے لواحقین کو توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو سارے گزرنے والوں کے حق میں سارے گزرنے والے ایمان والوں کے حق میں قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے بننے سے پہلے اپنی موت کی فکر کرنے کی اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے اکابرین کو اساتذہ کرام کو اور والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اے اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ جو بھی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کو محبتوں الفتوں کا خزانہ بنا دیجئے، اے اللہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو ہمارے گھروں کے اندر رائج فرما دیجئے، اے اللہ دیندار بن گئے ہیں آپ کی سنتوں سے ابھی تک محروم ہیں اے اللہ سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سنتوں کی برکتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی نحوستوں کو اے اللہ گناہوں کی نجاستوں کو ہمارے گھروں سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ سے دعا مانگنے کی توفیق بھی تو آپ ہی نے عطا فرمائی، اے اللہ ہر ہفتے آتے ہیں آپ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اب ہمارے ان دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر سنتوں کی برکتوں کا مشاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتك يا ارحم الراحمين.